أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق یہ مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت ساری جگہوں میں یا بہت سارے میدانوں میں, اور حنین کے دن بھی جس وقت تم کو تمہاری کثرت بھلی معلوم ہوئی خوشی اور جس سے تم خوش ہو گئے تھے, بس تم کو اس تمہاری کثرت نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا, اور تمہارے اوپر جو ہے زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنی کشادگی کے. پھر اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر بھاگے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ اپنی طرف سے سکون کو نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے جس کو تم نے نہیں دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا, اور یہی جو ہے منکروں کا اور کافروں کا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کے بعد ان لوگوں کو جن کو چاہا, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. آیت تو مختصر ہے لیکن چونکہ اس یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے, اور اس میں بہت ساری عجیب عجیب باتیں بھی پیش آئی تھی, جیسے کہ اس سے پہلے فتح مکہ کا تذکرہ تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو احکام تھے ان کا بیان تھا. اسی طرح یہاں بھی جو ہے غزوہ حنین کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد بہت سارے احکام بھی, اور اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں ان سب باتوں کا اس میں تذکرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تھا رمضان شریف میں. رمضان شریف میں جب مکہ فتح ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے پورے عرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ گویا مسلمانوں کا قبضہ گویا ہو گیا حرم شریف پر, اور اس کی وجہ سے بہت سے وہ لوگ کہ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, اسلام کو پسند تو کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں جو ہے ڈر تھا دوسروں کا, وہ ڈر بھی نکل گیا اور بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں سے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اب یہاں سے ہم جو ہے آگے ایک قبیلہ ہے, اور یہ حنین جو ایک جگہ ہے, مکہ مکرمہ اور طائف اس کے درمیان میں جو ہے یہ حنین ایک جگہ ہے, اور جو ہے چعیرانہ بھی ایک جگہ ہے جس کو عام طور پر جہاں جو حج میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا عمرہ کہتے ہیں ایک بڑا عمرہ کہتے ہیں. مسجد عائشہ مسجد تنعیم سے جو عمرہ کرتے ہیں وہ چونکہ بہت ہی قریب ہے تو اس لیے اس کا نام چھوٹا عمرہ رکھا ہے, اور چعیرانہ جو ہے وہ تھوڑا دور ہے, تقریباً 12-13 میل ہے, تو جو وہاں سے عمرہ احرام باندھ کے آتے ہیں اس کا نام جو ہے بڑا عمرہ ہے. تو یہ طائف جو ہے وہ تقریباً 40 میل سے یا اس سے بھی دور ہے, کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں یہ حنین جو ہے یہ ایک جگہ ہے. وہاں پر جو ہے عرب بہت سارے قبیلے آباد تھے, اس میں خاص طور سے جو ہے ایک قبیلہ تھا جس کے لیڈر جو تھے مالک ابن عوف, جو اس وقت جو ہے اسلام کے بڑے ہی مخالف تھے, اور جب ان کو بھی یہ خبر ہوئی کہ مکہ مکرمہ پر قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے آپس میں اپنے رشتہ داروں کو خاندان والوں کو بلایا اور جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اب یہ لوگ ہمارے اوپر بھی گویا چڑھائی کریں گے اور ہمیں بھی گویا فتح کر لیں گے, لہذا جو ہے ان سے ہماری جنگ ہونی چاہیے اور ہم جا کر ان پر حملہ کریں. چنانچہ انہوں نے جو ہے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کیا، جتنے بھی خاندان والے تھے سب آ گئے، اور اس کے بعد یہ بھی مشورہ طے کیا کہ جب جنگ کے اندر ہم جائیں گے تو اکیلے مرد نہیں جائیں گے، بلکہ ایک کام کریں گے، اپنے عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور اپنے ساتھ، چونکہ ان کے یہاں عام طور پر ریوڑ جانور ہوا کرتے تھے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان چیزوں کو پارا کرتے تھے، تو کہتے اپنا یہ ساتھ و سامان لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، اور یہ اس لیے ایسا کریں گے کہ آدمی اکیلا جب ہوتا ہے تو بہرحال یا تو مقابلہ کرتا ہے یا دیکھتا ہے کہ اپنا کام نہیں بنے گا تو پھر پیٹ پھیلا کے بھاگ بھی جاتا ہے، جان بچا لیتا ہے، لیکن جب اپنے بچے بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی تو ان کی وجہ سے آدمی جو ہے پھر ان کو چھوڑ کے جانا جو ہے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ عورتیں بھی تو آر دلائے گی کہ تم کیسے مرد ہو، تم چوڑیاں پہن لو، وہ بھی ایسا کہے گی، تو اس لیے اس نے سب کو یہ مشورہ دیا۔ تو اس کے مشورے میں سارے لوگ آ گئے سوائے دو خاندان کے، ایک بنو کعب اور بنو کلاب، انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ تھے ان کے رشتہ دار۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات سنو اللہ میاں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ صحیح بات داخل فرما دیتا ہے، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے یوں کہا کہ بات سنو، یہ اصل میں یہ لوگ جنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے اگر یہ جو ہے پوری دنیا بھی ان کی مخالف ہو جائے گی تو بھی یہ لوگ ہاریں گے نہیں، یہی جیت جائیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم ان کا مقابلہ مت کرو، ان کے ساتھ جنگ مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم بیوقوف لوگ ہو، تم نہیں مانتے تو جاؤ، حالانکہ انہوں نے بالکل صحیح بات کہہ دی تھی۔ تو یہ دو خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے انکار کر دیا تھا، اس کے علاوہ سارے لوگ جو ہے وہ تیار ہو گئے مقابلے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ ان کے خطرناک عزائم ایسے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم خود ہی آگے چلیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سن ہجری ہوئی، اسی سن ہجری 8 میں شوال کے تقریباً 8 یا 9 تاریخ تھی، آپ اپنے پورے لشکر کو نکلے۔ اب چونکہ مدینہ منورہ سے جو پورے فتح مکہ کے وقت جو لوگ آئے تھے وہ تو تقریباً 12,000 صحابی تھے، تو یہ تو بالکل سچے پکے مسلمان تھے، لیکن اب مکہ جب فتح ہو گیا تو اس کے اندر 2,000 آدمی اور بھی اس میں شریک ہو گئے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، بالکل ابھی کلمہ پڑھا تھا لیکن وہ بھی ساتھ ہو گئے، اور ایک تیسری جماعت بھی تھی، وہ تیسری جماعت سننے کے لائے گی۔ تیسری جماعت ایسی بھی تھی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں بھی کوئی کھلاڑی جب کھیل کھیلتے ہیں تو کھیلنے والے تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن تماشا دیکھنے والے کتنے ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ چلو ان کے ساتھ ہم بھی تو چلیں، اتنی ساری بھیڑ ہے، اس میں کیا ہوگا، دو باتیں ہوگی، یا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو مار پڑے یہ ہار جائیں، تو گویا وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، وہ تو ان کا مطلب ہی تھا بہت اچھا، اور اگر اس کے برعکس بھی ہوگا تو ہمیں تو کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں، جو مقابلے میں ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، لہذا چلو۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں اور بھی کچھ تھا، وہ یہ کہ اگر جو ہے یہ لوگ ہار جائیں گے تو ایسی صورت میں اپنے رشتہ داروں کو بھی، انہوں نے پہلے جنگ بدر میں، جنگ احد میں انہوں نے بھی تو ختم کیا ہے، تو وہ اپنے بھی بدلہ لے لیں گے۔ یعنی نیت کیا تھی، نیت یہ نہیں تھی کہ ان کا تعاون کرے، مدد کرے، بلکہ موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ کسی کوئی آدمی جب مظلوم ہوتا ہے اپنے اعتبار سے، یہ لوگ مظلوم تو نہیں تھے لیکن جب مظلوم ہوتا ہے یا جس کو ستایا جاتا ہے تو وہ موقع دیکھتا رہتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ چنانچہ ان میں ایک خاص آدمی تھے جن کا نام تھا شیبہ ابن عثمان، یہ اسی نیت سے نکلے تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو ہے ان کے چچا کو مارا تھا، تو اپنے باپ کا بھی بدلہ لینا تھا، چچا کا بھی بدلہ لینا تھا، تو وہ ساتھ اسی لیے ہو گئے تھے کہ جب کبھی موقع ملے گا تو گویا میں اپنا بدلہ لے لوں گا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دوں گا، اسی نیت سے چلے تھے وہ، اور کوئی ان کی نیت نہیں تھی۔ چنانچہ جو ہے یہ سب لوگ جب وہاں پہنچے تو اصل میں آیت شریفہ کا ترجمہ آپ نے سنا ہوگا، تو اس میں معلوم بھی ہو گیا تھا، پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ چونکہ 12,000 تو پہلے سے تھے، 2,000 دوسرے ہو گئے تو یہ 14,000 ہو گئے، اور کچھ میں نے کہا یہ تماشا دیکھنے والے بھی تھے، اب وہ کتنے تھے وہ بھی نہیں معلوم، تو گویا جتھا اور کثرت بہت بڑھ گئی تھی۔ تو اس وقت کچھ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان سے اور بعض صحابہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آج ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، ہم جب 313 تھے تو 1000 کے مقابلے میں ہم گویا کامیاب ہو گئے. جنگ احد میں اولن تو ہمیں شکست, ہمیں فتح ہی تھی, وہ تو غلطی کی وجہ سے تھوڑی شکست ہوئی, لیکن بہرحال کتنے موقع ایسے ہیں کہ جن جو ہے ہم نے سر کر لیے تھے. لہٰذا اس مرتبہ تو بس ہمارا ہی میدان ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. اصل بات یہی ہے, ہمیشہ جب کبھی آدمی اسباب کے اوپر نظر نہ رکھے, اسباب چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, لیکن نظر خدا تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے. یوں خدا کی ذات پر نظر ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کو کامیابی ملے گی. یہ شریعت کی تعلیم ہے. ہاں, جب آپ اسباب کو اختیار کریں گے اور تمہاری نظر اسباب پر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری اصلاح کریں گے. نیک ہوں گے تو اصلاح کریں گے, نیک نہیں ہوں گے تو چلنے دیں گے. یہ بھی ہے, جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی جلدی تنبیہ کی جاتی ہے. آپ کا بیٹا اگر غلطی کرے گا تو آپ ظاہر ہے آپ کو محبت ہے, آپ اس کو ایک تھپڑ لگائیں گے. اگر پڑوسی کا ہے یا دوسرے دوست کا ہے تو آپ اس کو ذرا ڈانٹ دیں گے, اور کہ بالکل پرایا ہے تو آپ اس کو بلا کے سمجھا دیں گے. اس کو تو تھپڑ نہیں ماریں گے, لیکن تھپڑ ماریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو بہرحال جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اسی تعلق کے مطابق بات ہوتی ہے. تو بہرحال ان کے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے, اور اتفاق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تیاری پوری کر رکھی تھی کہ پوری طور پر مقابلہ کرنا ہے اور جو ہے ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے. چنانچہ جس وقت چلے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ آدمی بہت ہو گئے تھے تو اتنے سارے ہتھیار بھی نہیں تھے, اب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا تو خود ہر لوگوں کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ ضروری سامان ہوتا ہے. جیسے عام طور پر ہمارے ملکوں میں جو ہے ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایک دھاریا ہے یا ایک برچہ ہے یا ایک ڈنڈا ہے, اتنا ہوتا ہی ہے, یہاں تو ڈنڈا بھی نہیں رکھتے. تو اسی طرح ان کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے. تو اس وقت جو ان کا لیڈر تھا صفوان ابن امیہ, یہ قریش کا سردار تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ تمہارے پاس نیزے اور دوسرے سامان ہیں وہ تم ہمیں دے دو. تو اس نے کہا کہ یعنی انکار تو کر سکتے نہیں تھے, اس لیے یہ تو مغلوب تھے. کہا کہ تم زبردستی لینا چاہتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں نہیں ہم تو بتا نہیں, ہم تو صرف آریتن لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں, تم دے دو, جب واپس آئیں گے تم واپس کر دیں گے. انہوں نے کہا ایسا ہو تو بہت اچھا. چنانچہ انہوں نے جو ہے بہت سارے نیزے ہتھیار جو ہے ان کو دے بھی دیے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے. اب وہاں کتنے لوگ تھے تو اس میں روایتیں مختلف ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4000 تھے, اور بعض کہتے ہیں نہیں 4 نہیں 24000 تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے بچوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو لے کر آئے تھے, تو گویا جوان جو لڑنے کے قابل تھے وہ 4000 تھے, اور باقی جو ہے وہ سب وہی جو ان کے تابع تھے. تو اس طرح بہرحال جنہوں نے 24 کہا وہ بھی غلط نہیں کہا, اور جنہوں نے 4000 کہا وہ بھی نہیں. بہرحال ان کا بھی مجمع بہت بڑا تھا, اور اس نے جو ہے مالک ابن عوف جن کا نام تھا انہوں نے ان کو پوری تیاری سکھا دی, اور گھاٹی کے چاروں طرف جو ہے چھوٹے چھوٹے دستے بھی چھپا دیے کہ جب موقع ہو تو وہاں سے تیر برسانا. چنانچہ جب یہ لوگ مقابلے کے لیے جب وہاں پہنچے تو پہنچنے سے پہلے, ہاں اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر جو ہے ذرا دیکھ کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے جنگ سے پہلے جو ہے یہ معلوم کرنے کے لیے سامنے کے حالات کیسے ہیں ضرور بھیجا کرتے تھے. بدر کے موقع پر بھی آپ نے بھیجا تھا. چنانچہ اس وقت خبر یہی لایا تھا کہ روزانہ جو ہے وہ اتنے اونٹ کاٹتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز لگا لیا کہ 10 اونٹ جب کاٹتے ہیں ایک اونٹ جو ہے 100 آدمیوں کو کافی ہے, وہ 1000 آدمی ہے. تو اسی طرح یہاں بھی بھیجا ایک آدمی کو. چنانچہ وہ 2 دن برابر جا کر جب آئے تو انہوں نے انہیں خبر بھی دی. وہ خبر یہ دی کہ وہ اپنے یعنی ساری چیزوں کو لے کر آئے ہیں, اور وہ مالک ابن عوف نے پوری ان کو گویا جوش دلایا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہیں, تمہارے بچے ہیں, تمہارے جانور ہیں, تو اب تم اچھی طرح لڑو اور مقابلہ ایسا کرو کہ تمہیں کامیاب ہو جاؤ, اور تمہارے تلوار جو میان میں ہے اس میان کو بھی یہاں پھینک دو. یعنی یہ پھینک اس لیے پھینک دو کہ میان ہے ہی نہیں جس میں رکھنا ہے, بس یا تو ہم ہار جائیں گے یا تو جیت جائیں گے یا پھر یہ کہ ہم مر جائیں گے. یوں اس طرح اس نے جو ہے ان کو خوب شوق دلایا. چنانچہ اس وقت وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابی گئے تھے سہیل ابن حنزلہ, انہوں نے آ کر پھر یہ خبر دی کہ وہ تو اتنے سارے جانور اور اتنی عورتیں اور بچے اور سامان سب لے کر آئے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ سب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیا اس وقت یہ خوشخبری سنا دی تھی. بہرحال جب یہ لشکر آگے چلے اور دونوں کی مڑ بھیڑ ہوئی تو انہوں نے تیر ایسے زور سے برسانے شروع کیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نئے نئے جو تھے وہ تو بالکل گھبرا گئے, وہ بھی بھاگنے لگے. اور ان کو دیکھ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کچھ بھاگتے ہیں تو ان کو دیکھ کر پھر بھگدڑ مچ جاتی ہے, سارے ڈر جاتے ہیں, اور جم کر مقابلہ کرے تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے کلام سب سے بڑا گناہ اس کو ذکر کیا ہے کہ میدان جہاد میں جو ہے کوئی آدمی پیٹھ دکھائے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان یہی تھی کہ کبھی بھی اپنی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے. تو بہرحال اس کی وجہ سے بھگدڑ مچی تو اکثر لوگ بھاگ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایتوں میں آتا کہ 200 اور بعض روایت صرف 100 آدمی رہ گئے تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو آگے ہی چلا رہے تھے. حالانکہ اور دوسرے جو ساتھی ساتھ تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے رو جائیں پھر مقابلہ کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. آپ پوری اطمینان کے ساتھ آگے ہی بڑھ رہے تھے, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ عباس ان صحابہ کو دوبارہ آواز دو اور آواز دے کر کہو کہ تم تو وہی ہو کہ تم نے جو ہے وہاں حدیبیہ کے موقع پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی, آج کہاں گئی تمہاری بیعت؟ اے سورہ بقرہ والے تم کہاں گئے؟ اس طرح آواز جو دی تو سارے صحابہ جو دوڑ رہے تھے وہ واپس آ کر جو ہے پھر دوبارہ جم گئے. اب اس جمنے کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو شکست ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہی چلے گئے. اسی کا کلام پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ فلم دغن عنکم شیعتکم, یہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, پھر جو ہے تم پیٹ پھرا کر بھاگے. تو یہ نئے نئے لوگ جو ہے وہ اصل میں دوڑے تھے, لیکن ان کی وجہ سے دوسروں پر بھی اثر پڑا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی, پھر اس بعد اللہ تعالیٰ نے سکینہ یعنی دل کے اندر سکون اپنے رسول پر اور مومنین پر. تو چونکہ وہ مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کو تو پورا اطمینان تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو آگے بڑھا رہے تھے, پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. یہاں کلام پاک میں جو ہے عبارت دونوں طرح ہو سکتی تھی, آپ بھی سمجھ جائیں گے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین بھی ہو سکتا ہے, دونوں کا مطلب ایک, لیکن اللہ فرماتے ہیں علی رسولہ وعلی المؤمنین. اعلیٰ حرف جار کو دو مرتبہ لا کر اشارہ اس طرف کرنا تھا کہ وہاں دو طرح کے لوگ تھے, ایک وہ مومنین تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے, تو ان کا سکینہ اور ان کے دل کے اندر سکون ایک خاص قسم کا تھا, اور وہ جو پہلے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے تھے پھر دوبارہ آئے وہ بھی مومنین ہی ہیں, لیکن ان کے اوپر جو سکون نازل ہوا وہ دوسری قسم کا تھا. اس لیے دو لفظ استعمال کر کے جو ہے دونوں کے درمیان فرق بھی بتا دیا. تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ فرشتے ایسے اتارے جن کو عام طور پر تم نہیں دیکھتے تھے. تو اکثر صحابہ نے تو نہیں دیکھا نہیں, کسی نے دیکھا ہوگا, لیکن وہ یہ صحابہ جو یہ فرشتے جو آئے تھے یہ فرشتے اس وقت لڑنے کے لیے بالکل نہیں آئے تھے, بلکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر تقویت پیدا ہو گئی تھی, ان کے دلوں کے اندر جو رعب تھا وہ رعب نکل چکا تھا, ان کے دل کے اندر جو ہے جنگ کرنے کا ایک ولولہ اور شوق پیدا ہو گیا تھا. یہ مطلب ہے سکینہ کا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو عذاب دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا اور تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا. وہ جن کا نام میں نے بتایا تھا شیب شبیح ابن عثمان, وہ اس موقع کے اوپر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 100 صحابہ رہ گئے تو یہ عجیب, یہ ان کی نیت تو تھی بدلہ لینے کی, تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دانی طرف آئے تو دانی طرف دیکھا کہ حضرت عباس ہے تو دیکھا کہ ادھر موقع نہیں ہے, تو پھر بائیں طرف گئے ادھر جو ہے ابو سفیان تھے تو ادھر بھی موقع نہیں ملا, تو پیچھے کی طرف آئے. جب پیچھے کی طرف آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھرایا اور اس کے بعد کہا اے شبیح ادھر آؤ سامنے آؤ. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معلوم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. جب وہ سامنے آئے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا کر دے. تو حضرت شبیح کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تو میں اس لیے آیا تھا کہ میں گویا انتقام لے لوں, لیکن اب جو ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے ہر بدن کی جز کے اندر آپ کی محبت سرایت کی ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کرو, فلاں جو خوب ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. اسی طرح ایک دوسرے بھی ہیں, ان کا بھی نام آپ کو نام ذکر کر دیتا ہوں. نظر ابن حارث کو پیش آیا, وہ بھی نظر ابن حارث جو ہے وہ بھی اسی نیت سے گئے تھے کہ جا کر جو ہے کچھ بدلا لوں گا. لیکن وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میرا دل ہی بدل گیا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا, اور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کہ ان کفاروں سے مقابلہ کرو, کہتے ہیں میں برابر مقابلہ کرتا رہا. ایک واقعہ اور بھی پیش آیا, وہ اسی سفر کے درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک درخت کے نیچے الگ جا کر آرام فرما رہے تھے. وہ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ برے ارادے سے آیا تھا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے تلوار کھینچی اور تلوار کھینچ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو کون بچانے والا ہے. تو میں نے کہا اللہ, بس یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے یہ تلوار گر گئی. تو وہ صحابی کہتے ہیں ابو بردہ کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں ابھی اس کی گردن اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, میں نے اس لیے نہیں تم کو ملا, مجھے صرف خبر دینی تھی کہ یہ آدمی ایسا ہے. دیکھیے تو یہ واقعہ بھی اسی سفر کے اندر پیش آیا تھا. بہرحال جو ہے اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. ثم یتوب اللہ من بعد على من یشاء, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ تو ہار گئے, ہارنے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ گرفتار ہوئے. تو وہ گرفتار ہوئے, وہ کتنا بڑا مال تھا, بہت زیادہ مال تھا. اس کی تعداد بھی لکھی ہے یہاں پر, وہ بھی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے قبضے میں آئیں گے اور یہ مال جو ہے ہمیں گویا مل جائے گا. تقریباً 40,000 جو ہے, 6,000 تو وہ قیدی آ گئے تھے, یعنی سارے لوگ جو مرد پکڑا گئے تھے وہ 6,000 تھے, 24,000 اونٹ تھے اور 40,000 بکریاں تھیں, اور 40,000 اوقیہ چاندی ہاتھ آئی تھی, جس کے ہمارے ہندوستانی اعتبار سے 4 من چاندی ہوتی ہے. اتنا سارا مال غنیمت ہاتھ میں آیا تھا. پھر میں نے اس سے پہلے بیان میں بھی کہا تھا کہ ایک رشتہ داری ہوتی ہے رضاعت کی, رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا تو ان کے شوہر گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہو گئے ہوں, اور مائی حلیمہ جو ہے وہ ماں بن گئی. تو وہ حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے ان کے ایک بھائی تھے, ان کا نام تھا ابو یرقان. وہ ابو یرقان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور ہم تو سب مسلمان ہو گئے ہیں, جب مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے آزاد کر دیجیے, یعنی گرفتار ہو گئے اس لیے تو غلام بن گئے, لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم غلام رہیں, ہمیں آزاد کر دیجیے اور ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ انہوں نے رشتہ داری بتائی, اور اس کے بعد بلکہ جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی انہوں نے ان کے اور بھی ایک ساتھی تھے جو بڑے اچھے شاعر تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریر بھی کی اور یوں کہا کہ اگر آپ کی جگہ جو ہے کوئی دوسرے ہوتے روم کے بادشاہ یا کسرا ہوتے تو ایسی, اور ہم ان سے اگر اس طرح کی درخواست کرتے تو وہ بھی ہماری درخواست کو منظور کر کے جو ہے ہمیں آزاد کر دیتے, اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں, کیا آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اصل میں ان مجاہدین کے یہ مال غنیمت کا مالک میں اکیلا نہیں ہوں, یہ سارے مجاہدین یہ ان کے مالک ہو گئے ہیں, میری ملکیت میں جتنے ہوں گے ان کو تو میں ابھی آزاد کر دیتا ہوں, لیکن ان مجاہدین جو ہے ان سے ان کی رائے لینی پڑے گی, اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی, اور میں نے بتایا تھا بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ انہی کے اندر ایک تقریر کرنے والا بہت اچھا تھا بولنے والا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا تھا کہ تم آ جانا اور تم خود ہی بتا دینا, تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر سارے صحابہ نے فوراً کہہ دیا کہ ہماری ملکیت میں جو آئے تھے ہم ان کو آزاد کرتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. تو اسی ایک ہی وقت کے اندر جو ہے 6,000 قیدی جو ہے اس رشتہ داری پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر سارے آزاد ہو گئے. لیکن چونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کتنا احتیاط سے کام لیا, ایک تو یہ کہ اسی وقت ان کو جواب یہ نہیں دیا کہ بھائی ٹھیک ہے سب آزاد, اور آپ صحابہ سے کہہ دیتے کہ بھائی میں نے آزاد کر دیا تمہاری کیا مرضی ہے, تو صحابہ کیا نہ تھوڑی کہتے, ایسا نہیں کیا بلکہ پورا اختیار دیا. اتنا ہی اختیار نہیں دیا بلکہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چاروں طرف سے آواز تو آ رہی ہے کہ ہم آزاد کر دیتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہر شخص اس میں سے خوش ہے کہ نہیں, لہذا اس کی بہترین ترکیب یہ ہے اس کی کہ ہر خاندان و ہر قبیلے والا جو ہے اس کا سردار اپنے سارے لوگوں سے پوچھ لے اور اس کے بعد ہمیں آ کر بتائیں, اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آزاد کرنا نہ چاہتا ہو تو تو دوسرا مال فے ہے, اس مال فے کے ذریعے اس کا بدلہ ہم اس کا دے دیا جائے گا. اتنا زیادہ احتیاط کیا. تو پھر اس کے بعد جتنے بھی قبیلے کے سردار تھے انہوں نے سب اپنے ساتھیوں سے پوچھا, اور پوچھنے کے بعد جو ہے پھر آ کر خبر دی کہ نہیں, سارے کے سارے راضی ہیں, لہذا سب کو آزاد کر دیا جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مومن کا, کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ جب ہی جائز ہے جب وہ خوش دلی کے ساتھ دے. حقیقت یہی ہے, حدیث پاک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب خاطره او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کا مال جب ہی جائز ہے جب وہ خوش دلی کے ساتھ دے. آپ اگر شرما شرمی میں کسی سے لے لیں یا زبردستی لے لیں تو یہ جائز نہیں ہے. چنانچہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بھی یہاں پر خاص بات لکھی ہے, میں اس لیے ان کی بات سناتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا اپنی طرف سے کہتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, چندے کے اندر ہمارے ایک ساتھی تھے, یہاں انتقال ہو گیا, وہ بڑے موجلے تھے, وہ کہا کرتے تھے چندہ دو طرح کا ہوتا ہے. کہا وہ کیا, کہتے ایک اخلاص والا ہوتا ہے, ایک شرما شرمی والا ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر جو ہے بڑے معزز دو چار آدمی چلے جائیں اور جا کر کے میں یہ پروجیکٹ رکھا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ وہ چار ایک پاؤنڈ یا پانچ پاؤنڈ تھوڑی دے گا, اب وہ سب کی شکلیں صورتیں دیکھ کر 50 پاؤنڈ نکالے گا. اور اگر وہی آدمی جو ہے مسجد میں وہاں رومال بچھا ہے وہاں ڈالنا ہوتا تو 5 پاؤنڈ ڈال دیتا. تو یہ 5 پاؤنڈ والا جو ہے یہ خوش دلی کا ہے, اس میں برکت ہے, اور وہ 50 پاؤنڈ جو ہے وہ خوش دلی سے نہیں ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. یاد رہا ہے, سمجھ گئے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, سن لو. اس سے ثابت ہوا کہ حقوق کے معاملے میں جب تک خوش دلی کا اطمینان نہ ہو جائے کسی کا حق لینا جائز نہیں ہے. مجمع کے رعب یا لوگوں کی شرم سے کسی کا خاموش رہنا رضامندی کے لیے کافی نہیں ہے. دیکھا, اسی لیے حضرات فقہا نے فرمایا ہے, کسی شخص پر اپنی وجاہت کا رعب ڈال کر کسی دین مقصد کے لیے چندہ کرنا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ ایسے حالات میں بہت سے شریف آدمی محض شرما شرمی میں کچھ دے دیتے ہیں, پوری رضامندی نہیں ہوتی, اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں اس سامنے والے پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ جو پھر مجبور ہو کے دے دیتا ہے, تو یہ اچھا نہیں ہے. ہاں, آپ اپنی ضرورت کو ان کے سامنے رکھیں, اور اللہ میں نے ان کی مالی حالت رکھی ہے تو وہ خود ہی جانتا ہے, اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اس اور اس کے نزدیک اس سے زیادہ اہم بھی بات ہو سکتی ہے. ابھی جیسے گزشتہ ہفتے جو چندہ ہوا تو اس میں ذرا ایسی ہی کچھ باتیں تھیں, تو اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سامنے والے کی حیثیت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. پھر آدمی خامخواہ جو ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے, اب 50,000 کا ایک دم سے مطالبہ, یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. ہاں, جہاں ایسا ہو کوئی بادشاہ ہو کہ نواب ہو تو اس سے 50,000 مانگے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اور ویسے کسی کے دل کے اندر کوئی بات آ جائے اور وہ دے دے, جیسے میں نے ابھی آپ کو گزشتہ آپ سے سنایا تھا کہ وہاں لندن کے اندر جو ہے مسجد قباء ہے, وہاں ایک غیر مسلم مسجد میں آیا کرتا تھا, تو اس نے خود کہا کہ میں مر جاؤں تو میں تمہارے طریقے پر مجھے غسل دفنانا بھی, اور یہ میرا گھر جو ہے میں مسجد کو دے دیتا ہوں. چنانچہ مرنے سے پہلے جو ہے باقاعدہ سولیسیٹر کو بلوا کر اپنا گھر دے دیا. تو ایک دو پیسے کا تھوڑی مکان ہوگا لندن میں, وہ تو ملین کے قریب ہوگا, 5 لاکھ تک سے کم کا تو ہوگا ہی. تو اس نے خوش دلی سے دیا, تو خوش دلی سے اگر کوئی بھی دے تو وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن بغیر کسی پر دباؤ ڈال کے لینا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. چنانچہ اس واقعے کے اندر مفتی صاحب نے بھی 2-3 باتیں لکھی ہیں, میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. کہ کہتے ہیں ہمیشہ جیسے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے نہیں تھے, کچھ صحابہ کی غلطی تھی کہ ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے تھے, یا کہ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں کہ آج ہارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آج تو ہم جیت کر ہی رہیں گے. تو یہ بہت بری بات ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے گرفت سب کی ہوتی ہے یوں, تو اس لیے سب کو بچنا بھی چاہیے یوں, اور اپنے ساتھیوں کو سمجھانا بھی چاہیے, اور بھروسہ خدا کی ذات پر ہونا چاہیے, توکل خدا کی ذات پر, اسباب پر, طاقت پر, ہتھیار پر, ان چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے. اگر خدا کی ذات پر بھروسہ ہے پھر اللہ تعالیٰ ضرور نصرت اور مدد فرمائیں گے, اور اگر اپنے اسباب پر نظر ہے تو پھر مونگی کھانی پڑے گی. اسی طرح جو ہے دوسری بات یہ بھی کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ہتھیار وغیرہ لیے تھے آریت کے طور پر, یعنی صرف استعمال کرنے کے لیے, تو دیکھو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری رعایت کی, اور واپس آئے تو ان کو واپس بھی کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا زبردستی کسی کے پاس سے لے لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. تیسری ہدایت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے نا مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا, وہ کون سی جگہ تھی معلوم؟ یہ وہی جگہ تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور مکہ مکرمہ سے نکال کر جو ہے شعب ابی طالب کے اندر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً 3 سال تک رہے تھے. تو گویا اپنے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان دوسری تھی, اس وقت مقابلے کی بات ہی نہیں تھی, طاقت بھی نہیں تھی, اور انہوں نے مقاتا اور بائیکاٹ کر رکھا تھا. اور آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاہانہ شان کے ساتھ جا رہے تھے, پھر وہاں قیام کر کے گویا پچھلی باتیں یاد کی کہ ہمیشہ جو ہے پچھلی حالت کو آدمی بھولنا نہیں چاہیے, یا اس وقت کتنی خستہ حالت تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آج کیسی شان عطا فرمائی, تو وہاں رہ کر شکریہ ادا کرے. تو ہمیشہ آدمی جو ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت کر دی ہے, کسی اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, تو اپنی پچھلی حالت کو بھولنا نہیں چاہیے. عام طور پر آدمی پچھلی حالت کو بھول جاتا ہے, اگر اس کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے ادا کرے کہ اللہ میں تو ایسا تھا لیکن آپ نے مجھے ایسا کر دیا, یوں تو کتنی بڑی بات ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بہرحال یہ 3-4 باتیں خاص طور سے اس واقعے سے معلوم ہوئی, لہذا اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کبھی بھی اللہ تعالی عجب سے یعنی اپنی خوبیوں پر نظر کرنے کے بجائے خدا تعالی کی ذات پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنے کو اپنے عیوب کی طرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں کو عیوب سے ستر پوشی کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.